کربلا کربلا
اب کے سیدھا راستہ
کربلا کربلا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل الفرج.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صلوات پھر پڑھ لیں محمد و آل
محمد.
فرش عزا پر موجود تمام مومنین کے مرحومین کے سال ثواب، صاحب خانہ کے مرحومین اور شہداء اسلام کے بلندی درجات، جملہ مومنین مومنات کے مرحومین کے سال ثواب کے لیے فاتحہ. بسم اللہ. آواز کم ہے، آواز میری کھینچ رہی ہے. پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد. خوشنودی امام زمان صلوات علی محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائیں. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برابری، فرش عزا پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری کے لیے اور جن مومنین مومنات نے ہم سے التماس دعا کہی ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری اور قبولیت مجلس اعضاء کے لیے درود پڑے گا محمد و آل
محمد۔
اذان محترم، تکبر کے درجات اور طریقے نجات کے عنوان سے پچھلے مجالس میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج کی مجلس اور اس سلسلے کی آخری مجلس جو کل ہوگی، اس میں طریقے نجات کے عنوان سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کی جائیں گی۔ جیسا کہ تکبر کے بارے میں جتنی گزارشات پیش کی، اس کی شدت، اس کے اثرات اور اس کی وجہ سے ہونے والے نقصانات، ان کی طرف چند ایک نکات کے ذریعے توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی۔ آج کی گفتگو میں نسبتاً دو نکات پہ بات ہوگی۔ پہلا نقطہ کل کی مجلس میں نسبتاً آخری نقطے میں جو ایک درجہ عرض کیا تھا تکبر کا، کہ جس میں تھا دوسروں کی تحقیر کرنا، کسی انسان کی تحقیر کرنا، انسلٹ کرنا، بے عزتی کرنا، یہ تحقیر مردم، کسی انسان کی تحقیر کرنا نسبتاً تکبر کے بدترین درجات میں سے ایک درجہ ہے اور اس کی طرف مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ چند روایات ہیں اس موضوع پر، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر اگلے طریقے نجات کے عنوان سے چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد آل محمد۔
دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، پہلے ایک چھٹے امام سے مروی ہے، ایک امیر کائنات سے، یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والی ہیں، دوسری حدیث پہلے کی تکمیل کرے گی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
صلی علی محمد و آل محمد،
کہ آپ نے رسول اللہ سے نقل کیا کہ یہ حدیث قدسی میں ہے۔ حدیث قدسی اللہ کے اس کلام کو کہتے ہیں جو قرآن سے ہٹ کے اللہ نے اپنے نبی سے بات کی ہے، وہ حدیث قدسی میں شمار ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کے ساتھ احادیث قدسیہ تمام انبیاء کے الگ الگ سے موجود ہیں، اور ایک الگ کتاب بھی احادیث قدسیہ کے عنوان سے چھپی ہوئی ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے۔ اب چھٹے امام فرما رہے ہیں اس حدیث قدسی کا وہ جملہ، امام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے ذریعے اپنے پیغمبر تک پہنچایا کہ جس نے میرے ولی کی توہین کی، جس نے میرے ولی کی توہین کی، تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے کمینگاہ میں جا بیٹھا ہے۔ کمینگاہ مطلب مورچہ، کمینگاہ مطلب جہاں سے جنگ کرنا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے میرے ولی کی توہین کی تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مجھ سے جنگ، یعنی اللہ سے جنگ کرنے کے لیے مورچہ بند ہو گیا، یعنی وہ تیار ہو گیا کہ اللہ سے جنگ کرے گا، وہ آمادہ ہو گیا کہ خدا سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ ولی استعمال کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں، ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ گنجائش آ گئی، کچھ نہ کچھ گنجائش آ گئی۔ میرے پاس دوست مجھ سے کہتے ہیں آپ کے پہلے جملے سے گنجائش بنتی ہے، لیکن اب ہم آپ کے ساتھ رہ رہے کے عادی ہو گئے تو ہمیں اگلے جملے کا انتظار ہوتا ہے کہ اگلے میں گنجائش ختم ہو جانی ہے۔ تو یہ خیر میرا مسئلہ نہیں ہے، روایات کو اسی ترتیب صاحب کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اب اس جملے میں یہ کہا اللہ نے میرا ولی، جب خدا کی طرف سے خدا کہنا میرا ولی، تو یہاں پر مفہوم دوستی آتا ہے خدا کے ساتھ۔ خدا کہے کسی کو یہ میرا ولی ہے، مطلب یہ دوست ہے خدا کا۔ لیکن اگر خدا کی طرف سے ولایت کا عنوان اس عنوان سے ذکر ہو کہ اللہ تمہارا ولی ہے، پیغمبر تمہارا ولی ہے، اور وہ تمہارا ولی ہے جس نے حالت و رکوع میں زکات دی ہے، تو اس ولایت کا مطلب دوستی نہیں ہے۔ یہاں پر ولایت، پیغمبر کی ولایت وہی ولایت ہے جو اللہ کے مردوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر، جو اللہ کی ولایت ہے وہی پیغمبر کی ولایت ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، کیونکہ ولایت ایک ہے۔ پس جس طرح اللہ کی ولایت ولایت ہے, پیغمبر کی ولایت ولایت ہے, تو اس کی ولایت بھی ولایت ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے. اب ولایت کا جو ترجمہ, مولا کا ترجمہ دوست کے معنوں میں جو کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے غدیر خم میں سب کو جمع کر کے اعلان کر دیا, من کنت مولاہ فہذا علی المولا, جس جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. اب یہاں پر میرے ایک دوست قریبی دوسرے مکتب فکر سے, دوست اچھے ہیں میرے, ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی, انہوں نے کہا یہ دوستی کا اعلان تھا. تو یہاں پر ایک سادہ اور طالب علمانہ سا ایک سوال تھا کہ اگر اعلان دوستی ہی کرنا تھا تو ابھی کچھ دیر پہلے یعنی 18 ذی الحج کو اعلان دوستی کے لیے سب کو جمع کر لیا 1.25 لاکھ کو دوبارہ, تو 8 دن پہلے حجت الوداع کے موقع پر سب یہی لوگ سب وہاں پہ جمع تھے, خطبہ بھی دیا تھا, اگر اعلان دوستی ہی کرنا تھا تو وہاں کر دیتے, اور یہاں پر سب کو غدیر خم میں جمع کیا, آگے جانے والوں کو پیچھے بلا لیا, پیچھے رہنے والوں کا انتظار کیا, سب کو جمع کر کے دھوپ میں کھڑا کر کے اپنی زندگی کا سب سے طویل خطبہ دینے کے بعد بس یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جس کی مجھ سے دوستی وہ علی سے دوستی رکھے. بات دوستی سے بڑھ کے کچھ تھی. اس میں عالم دین نے خوبصورت بات کہی, من کنت مولاہ فہذا علی المولا, یہاں علی کی دوستی کی بات کو بعد میں دیکھیں, بس یہ دیکھیں کہ من کنت مولاہ, جو رسول کو جیسا مولا مانتا ہے اس نے علی کو ویسا مولا ماننا ہے. اگر کوئی رسول کو دوست والا مولا سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے علی کو دوست والا سمجھے, ہم اپنے عقیدے کے مطابق رسول کو ویسا ہی مولا مانتے ہیں, رسول کی اس ولایت کے قائل ہیں جو ولایت اللہ کی ہے. تو جس طرح ہم رسول کی اس ولایت کے قائل ہیں اسی طرح مولا علی کی بھی اسی ولایت کے قائل ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب اس حدیث قدسی کے اندر جملہ استعمال کیا, لفظ اللہ نے استعمال کیا, جس نے میرے ولی کی توہین کی تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مورچہ بند ہو گیا ہے. اب اگر کسی نے اللہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا سوائے تباہی کے دنیا و آخرت کی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد و آل
محمد.
اب امیر المومنین نے ولی والے موضوع کو حل کر دیا, کیونکہ اس حدیث کے اندر چھٹے امام نے کہا کہ اللہ نے اپنے ولی کے بارے میں بات کی ہے, تو مولا علی نے ولی کے موضوع کو تھوڑا سا کھولا ہوا ہے اپنے ایک فرمان کے اندر. امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے, لہذا تم خدا کے بندوں میں سے کسی کو حقیر نہ سمجھو. ممکن ہے تم جسے حقیر سمجھو وہ خدا کا ولی ہو اور تمہیں اس کا علم نہ ہو. یعنی جو چھٹے امام نے بات بیان کی حدیث قدسی جو بیان کی کہ میرے ولی کی توہین مت کرو ورنہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب ہے اللہ آپ کا ولی کون ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا اللہ نے اپنے ولی کو بندوں میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے, نہیں معلوم کہ جس کی تم نے تحقیر کی ہے ممکن ہے خدا کا ولی ہو, خدا کا دوست ہو, اس کی کوئی ادا خدا کو پسند ہو, اس کا کوئی انداز خدا کو پسند ہو. بس جس کو خدا کو جس کا انداز پسند ہے وہ خدا کا دوست ہے, اور جس نے خدا کے دوست کی توہین کی تحقیر کی اس نے گویا خدا کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا. اسی لیے آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا, آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا, پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر. یہ ایک عنوان استعمال کیا شاعر نے کہ یہ جو مخلوق خدا ہیں ان میں کتنے اولیاء خدا ہیں. قم کے پاس طالب علموں کو جہاں پہ موچیوں کا بازار تھا, اب موچیوں کا بازار اندازہ کریں جہاں جوتے سلائی ہونے والی ہے, طالب علم جب پہنچے تو آیت اللہ بہجت نے کہا یہ موچیوں کے بازار میں احتیاط کرو, ان میں کئی اولیاء خدا بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں توہین نہ کر بیٹھو. اولیاء خدا کی توہین کا مسئلہ سخت ہے. ممکن ہے کہ ولی خدا معاف کر دے, اگر کسی ولی خدا کی توہین کی جائے تو یہاں آدھا آدھا ہے معاملہ, آدھا اختیار ولی خدا کے پاس ہے آدھا اس کے پاس نہیں ہے, آدھا اللہ کے پاس ہے, آدھا اس کے پاس آدھا اللہ کے پاس. اب ہوگا کیا؟ ممکن ہے وہ اپنے حصے کا معاف کرے لیکن اللہ نہ کرے, یہ ہوتا ہے. شہید متحری فرماتے ہیں کہ ہم طالب علم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے تو باتوں باتوں میں ایک ہمارے استاد تھی ان کی غیبت میں ایک جملہ نکل گیا میرے منہ سے, باقیوں کے ساتھ میرے منہ سے ان کی غیبت کا ایک جملہ نکل گیا. اب ایک جملہ نکلا کہتے میں پریشان ہو گیا. اب گرمیوں کا موسم تھا, دوپہر کا وقت ہے اور ایران میں یہ باقاعدہ رائج ہے کہ وہاں دوپہر کو دو گھنٹے سوتے ہیں سب, حتیٰ کہ دکانیں بند ہوتی ہیں دوپہر دو سے چار بجے تک, کوئی آپ کو دکانیں اکثر بند. اب وہ سونے کا وقت بھی تھا لیکن شہید متحری کہتے ہیں وہ جو غیبت کا ایک جملہ میرے منہ سے نکل گیا تھا میں برداشت نہیں کر پایا اور میں اسی تپتی دوپہر میں استاد کے گھر پہنچ گیا, دستک دی, باہر آئے, مجھے دیکھ کے حیران ہوئے, کہا خیریت؟ کہا میں ابھی ایک محفل میں تھا, غلطی سے میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا آپ کی غیبت میں, تو میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو کہتے میرے استاد نے کہا دیکھو ہمارا جو ہماری جو شخصیت ہے ہمارا جو مسئلہ ہے اس میں سے آدھا حصہ ہمارے پاس ہے, تم نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے تو خدا سے معافی مانگو. کہتے میں نے ان سے کہا نہیں آپ کے ساتھ ہی تعلق ہے, آپ معاف کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کہتے انہوں نے پھر معاف کیا تو پھر وہاں سے پلٹ کے آئے. آپ اندازہ کریں شہید متحری بنتے کیسے ہیں. آج اگر میں اور آپ شہید متحری کے قائل ہیں, ان کی شاگردی پر فخر کرتے ہیں, ان کی کتابوں سے ہم اپنے دینی افکار کی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں, تو وہ ایک پاکیزہ ترین انسان ہے. لہذا تحقیر انسان, کسی بھی انسان کی بے عزتی کرنا, انسلٹ کرنا, بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کہ انہوں نے جب بھی بات کرنا ہے تو تند لہجے میں بات کرنا ہے, تلخی میں بات کرنی ہے, کڑوی بات کرنی ہے, عادت بن گئی. یہ عادت غلط ہے کیونکہ یہ جو کڑوی بات ہے زبان سے نکل ہوئی بات یہ انتہائی قبیح گناہوں میں سے ہے. اب ایک حدیث عرض کروں گا, درود پڑھیں محمد و آل محمد. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو کسی مومن کی غربت کی وجہ سے, توجہ فرمائیے گا, جو کسی مومن کی غربت کی وجہ سے اس کی تذلیل و تحقیر کرے, جو کسی مومن کی غربت کی وجہ سے اس کی تذلیل و تحقیر کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کر دے گا. قیامت کے دن اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کرنا ہے جس نے اگر کسی غریب مومن کی تحقیر کی اس کی غربت کی وجہ سے. توجہ کریں, کسی کی تحقیر کی تو اس کا دل ناراحت ہو جاتا ہے, اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے, اور دل مومن, قلب مومن کے بارے میں معصوم کی حدیث ہے, کعبے کے قریب تھے, سامنے کعبہ تھا, امام نے کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہا مومن کے دل کی حرمت اس گھر کی حرمت سے زیادہ ہے. کعبہ ہے, کعبے سے زیادہ مومن کے دل کی حرمت ہے. اب سماعت فرمائیے گا, مرنے کے بعد میری اور آپ کی جس وقت روح اس بدن سے نکل جائے, روح کے بدن سے نکلنے کے فوراً بعد جس نیکی نے کام آنا ہے, یعنی ادھر روح بدن سے نکلی اور فوراً وہ ہماری نیکی مجسم ہو کے مجسم شکل میں ہمارے پاس آ کر ہماری مددگار بنے گی, وہ نیکی جو مرنے کے بعد فوراً کام آتی ہے وہ خوشی اور راحت ہے جو انسان نے مومنین کے دل کو پہنچائی ہے. جس نے کسی مومن کے دل کو راحت پہنچائی, اب یہ راحت یہ خوشی مرنے کے بعد فوراً کام آنے والی ہے. اسی طرح مرنے کے بعد سب سے پہلے جس گناہ کی سزا شروع ہو جاتی ہے وہ قلب مومن کو پہنچانے والی اذیت ہے, وہ تکلیف ہے. ایک طالب علم اس دنیا سے گیا, جو ہی اس دنیا سے نکلا برزخ میں منتقل ہوا تو ایک خوبصورت جوان اس کی مدد کے لیے آیا, اس کی دل جوئی کی, اس کے ساتھ باتیں کی, اور ابھی اس کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے, اس کو سمجھ رہا ہے شاید خواب دیکھ رہا ہوں. تو وہ جو خوبصورت شکل والا جوان تھا اس نے کہا کہ آپ برزخ میں آ چکے ہیں اور میں آپ کے اس وقت آپ کی مدد کے لیے ہوں. تو اس نے کہا اس میں اس کی کیا دلیل ہے کہ میں برزخ میں آ چکا ہوں, میری قبر کہاں ہے؟ تو کہا تمہاری قبر یہ رہی, اور اس دنیا میں اس کی قبر دکھائی تو قبر کے اوپر اس وقت ایک بندہ فاتحہ پڑھ رہا تھا, اس جوان کی قبر پہ ایک بندہ فاتحہ پڑھ رہا تھا. وہ بندے مومن اس نے فاتحہ مکمل کیا, تو اسی مجسم نیکی جو اس کے سامنے تھی اس نے فوراً اسے ایک تحفہ دیا. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا وہ جو اس نے فاتحہ پڑھا اس کے بدلے میں یہاں آپ کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے. تو یہ جس نے فاتحہ پڑھا تھا اس کے رات خواب میں آ کے اس جوان نے شکریہ ادا کیا, کہا کہ آپ نے فاتحہ پڑھا تو مجھے اپنے مرنے کا یقین ہو گیا. تو پوچھا اس سے وہ جو حسین شکل والا جوان جو اس کی مدد کر رہا تھا مرنے کے فوراً بعد ہی, اس نے اس سے سوال کیا آپ کون ہیں کہ جو میرے یہاں پہنچتے ہی میری مدد کے لیے آ گئے ہیں؟ تو اس حسین شکل والے جوان نے جو مجسم نیکی تھی, جو نیکی جو مجسم شکل میں تھی, اس نے کہا میں تمہاری وہ نیکی ہوں جو تم نے مومنین کے دلوں کو راحت پہنچائی ہے. وہ اس راحت کو پروردگار نے مجسم شکل میں یہاں تمہارے لیے, تمہاری مدد کے لیے مجھے بھیجا ہوا ہے. لہذا تحقیر انسان, انسان کی انسلٹ کرنا, تحقیر کرنا, حتیٰ کوئی انجان ہو, کوشش کریں اپنے لہجے کو, اپنے مخاطب کرنے کے انداز کو. اللہ کے نبی کی سنت کیا تھی؟ عربوں میں, عربوں کے اندر کسی کو احترام سے پکارنا ہو, کسی کو احترام سے پکارنا ہو تو اس کو اس کی کنیت کے سے پکارتے تھے, نام کے بجائے کنیت. ابو الحسن کہیں گے, نام نہیں لیں گے, ابو الحسن کے احترام کرنا چاہ رہے ہیں. اب پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ یہ ٹرینڈ بن گیا, ہر معاشرے میں بن جاتا ہے کہ اب کنیت کے ساتھ جو ذرا عزت والے ہیں انہی کو پکارا جاتا ہے, غلاموں کو یا عام لوگوں کو, بدوؤں کو, ان کو ان کے نام سے پکارتے ہیں. لیکن رسول اللہ کی یہ سنت تھی, آپ کے پاس جو بھی آتا تھا آپ اسے کنیت سے پکارا کرتے تھے. یہ اخلاق رسول تھا, یہ کردار پیغمبر تھا, یہ پیغمبر کی زندگی کا توازو تھا کہ جس نے دلوں کو آپ کی طرف کھینچ لیا تھا. آپ کنیت سے پکارتے تھے اور جس کو پوچھتے تھے جو آئے پہلے اس سے آپ کی کنیت کیا ہے. اگر کوئی بتاتا کہ یا رسول اللہ میری تو کوئی کنیت ہی نہیں ہے, تو آپ پوچھتے تمہارے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے, وہ بیٹے کا نام بتاتا پھر آپ کو اس کی اسی کنیت سے پکارا کرتے تھے. یعنی احترام دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. لہذا ایسا مزاج اپنا بنا لیں ہم لوگ تکبر کے اس موضوع کو سمجھنے کے بعد, لوگوں کو احترام دینا سیکھیں, عزت دینا سیکھیں, تکریم دینا سیکھیں. امیر المومنین فرماتے ہیں جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے, مولا فرما رہے ہیں جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس کی شاخیں زیادہ ہوتی ہیں. جس درخت کی لکڑی نرم ہو اس کی شاخیں زیادہ ہوتی ہیں. مولا نے کہا بالکل اسی طرح جس انسان کی زبان نرم ہو تو اس کے چاہنے والے بہت زیادہ ہوں. نرم لکڑی کے درخت زیادہ شاخوں والا اور نرم زبان کا انسان زیادہ چاہنے والوں کا ہوگا. درود پڑے محمد و آل محمد پر. بس یہ انتہائی اہم اور نسبتاً سخت ہے. اگر ہم میں سے کسی کو خدا نہ خواستہ یہ بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کے ہاتھوں لوگوں کی بے عزتی ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے بعض علاقوں, بعض معاشرے میں, اداروں کے اندر, گھروں کے اندر, خاندانوں میں بعض لوگ ایسی شہرت رکھتے ہیں, اللہ اکبر, ایسی شہرت, یہ تو بد شہرتی ہو گئی, بری شہرت رکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یار ان سے نہ الجھو, یہ پھر چھوڑتا نہیں ہے, یہ بولنے پہ آ جائے نا تو یہ ایسی بات کر دے گا کہ پھر آپ کے پاس کوئی, آپ اپنے آپ کو ہی بچاتے رہ جائیں گے, اپنا ہی دامن بچاتے رہیں گے. بعض لوگ دوسروں سے, ایسے لوگ کہ جن کی زبان میں سختی ہے, لوگ ان سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ ان سے بات کریں اگر کوئی ہماری بات میں کوئی غلطی ہوئی یا انہیں پسند نہیں آئی تو ایسی بے عزتی کر دیں گے کہ بندہ کسی کو سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. محفل میں بے عزتی کر دیں گے, سر عام بے عزتی کر دیں گے. بعض اوقات یہ مزے, اس طرح کی بیماری بزرگوں میں بھی آ جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ان کی بزرگی کا تقاضا یہ ہے کہ بات کرنے والے کی توہین کریں, بات کرنے والے کی انسلٹ کی جائے. درست نہیں ہے. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے. اگر اللہ کے نبی کی ذات میں, کردار میں ایسا کوئی موضوع نہیں ہے تو لہٰذا ہمارے بزرگوں کو بھی چاہیے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو ہم سے جس نے بھی بات کی تو ہم اس کی توہین کر دیں گے. نا, کوئی اجازت نہیں ہے. اب وہی حدیث دوبارہ اس کو دوہرا کے چھٹے امام نے کہا اللہ کی طرف سے ہے, جس نے میرے ولی کی توہین کی تو گویا اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. اور امیر المومنین نے کہا اللہ نے اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا ہے, لہذا تم کسی کی تحقیر کرو تو تمہیں نہیں معلوم کہ وہ ولی خدا ہو اور تمہیں معلوم نہ ہو. لہذا تحقیر انسان سے بچنا ہے, یہ تکبر کے بدترین درجات میں سے ایک درجہ ہے. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد.
اب یہ جو تھی آپ کی بآواز بلند صلوات, اب اس سے بلند صلوات پڑھتے ہو ذرا آگے آگے تشریف لیں. پھر صلوات پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا سور حرکت کر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب عزیزان محترم اپنے موضوع کے اگلے حصے میں داخل ہو رہے ہیں, طریقہ نجات. تکبر کا علاج کیا ہے؟ چھوٹا یعنی کوئی مسئلہ ہو تکبر کا, کوئی ابھی اولین درجہ ہمارے وجود میں ہو یا سخت ہو گیا ہے, تکبر آ گیا, تکبر ہے, کسی نہ کسی انداز میں تکبر میں مبتلا ہے, کسی نہ کسی انداز کا تکبر, کسی نہ کسی درجے کا تکبر ہم میں ہے. بے شک کسی بندے کے انسلٹ کرنے والا تکبر ہو, بے شک کسی کو خود سے پست سمجھنے والا تکبر ہو, کسی کی رائے کو اہمیت نہ دینے والا تکبر ہو, اپنی عبادت پر گھمنڈ والا تکبر ہو, اپنے تقویٰ پر گھمنڈ والا تکبر ہو, مختلف جو بھی درجہ بنتا ہے, اگر کسی میں تکبر ہے تو علاج کیا ہے, دوائی کیا ہے, کون سی ٹیبلٹ کھانی ہے کہ جس سے ہمارے تکبر کی بیماری کا علاج ہو, کون سا انجیکشن لگوانا ہے, کون سے ٹیکوں کا کورس کرنا ہے, کون سی ویکسینیشن کروانی ہے تاکہ اس تکبر کی بیماری کا علاج کریں. تو تکبر کا علاج اگر کرنا چاہیں تو تکبر کے علاج کو معصومین نے فرمایا ہے, تواضع اختیار کرو تکبر ختم ہونا شروع ہو جائے. تواضع تکبر کا علاج ہے. اب ظاہر ہے کہ دوا کی مقدار, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, جو اللہ نے سورہ قیامت میں کہا ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. اب تواضع کا مسئلہ ہے کہ بھئی تواضع اور انکساری اختیار کرنی ہے. اب کیا ہوگا, کس سطح کی تواضع اختیار کریں, کس سطح کی انکساری اختیار کریں. جتنی سطح کا تکبر آیا ہے اسی سطح کی انکساری کی ضرورت پڑے گی. محمد بن مسلم کوفہ کا رہنے والا, بڑا رئیسوں میں سے تھے, کوفہ کے رؤسا میں سے, امیر افراد میں سے تھے, چھٹے امام کا ماننے والا تھا, شیدائی تھا. مدینے میں امام سے ملاقات ہوئی, امام نے کہا محمد بن مسلم تمہارے وجود میں تکبر نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, عاجزی و انکساری اختیار کرو اور اپنے تکبر کو نکالو ورنہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. تھا حقیقی ماننے والا, متوجہ ہو گیا. اور جب واپس کوفہ آیا تو اس نے اپنے تکبر کو توڑنے کے لیے جو کام کیا اس پہ اس کے سارے رشتہ دار چیخ پڑے کہ یہ کیا کر رہے ہو, ہماری خاندان کی ناک کٹوانے لگے ہو. کیا کیا اس نے, اچھا خاصا تاجر تھا, لیکن اس نے مسجد کوفہ کے باہر چٹائی بچھائی اور کھجور بیچنا شروع کر دیا. اور طریقہ کیا اختیار کیا, آواز لگاتا تھا کھجور لے لو, کھجور لے لو, آ جاؤ اتنے کا ہے, اتنے کا کھجور لے لو. رشتے داروں نے آ کے کہا یہ کیا کر رہے ہو, اس نے کہا میرے وجود میں تکبر آیا ہوا ہے, جب میں یہ آواز لگاتا ہوں تو میرے نفس پہ ہتھوڑے پڑ رہے ہوتے ہیں اندر, میرا تکبر اجازت نہیں دیتا, یہ کیا کر رہے ہو تم. کہا میں نے اپنے امام سے سنا مجھ میں تکبر آیا تو میں اپنا تکبر توڑنے کے لیے کر رہا ہوں. رشتے داروں نے کہا بھائی تجارت ہی کرنی ہے, کوئی بڑی سطح کا کام شروع کرو, کھجور کی تجارت ہی کرنی ہے تو کوئی بڑی سطح پہ شروع کرو. اس نے کہا نہیں, مقصد کھجور بیچنا نہیں ہے, مقصد بن اندر جو تکبر کا بت بنا ہوا ہے اس کو توڑنا مقصد ہے. اللہ اکبر. توازو چاہیے. توازو کیا ہے, جھکنا, خود کو انکساری کے ساتھ جھکانا. یہ لفظ ہے توازو, عربی زبان میں اتزع, اونٹ جو ہے, اونٹ, اگر آپ نے اونٹ کی سواری کی ہو, جب اونٹ پہ بیٹھنا چاہیں تو اونٹ کو پہلے بٹھایا جاتا ہے, جس وقت اونٹ کو بٹھانے کے لیے اسے نیچے کریں تو وہ پہلے اپنی اگلی دونوں ٹانگیں نیچے رکھتا ہے, سر نیچے جھکاتا ہے, پھر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, پچھلی ٹانگوں کو رکھتا ہے. اونٹ جب اپنی دونوں اگلی ٹانگوں کو نیچے رکھے اور اپنا سر نیچے جھکائے تو اس حالت کو اتزا کہا جاتا ہے, یعنی یہ جھکا ہے, یعنی جو اس کا جو اس کی جگہ تھی جس بلندی پر تھا پہلے وہاں سے نیچے آ گیا. اس نیچے آنے کو اتزا کہا جاتا ہے. عربی کے الفاظ, عربی زبان فصیح و بلیغ ہے, اس میں وسعت بہت زیادہ ہے. تواضع کیا ہے؟ جھکنا, عاجزی کا اظہار کرنا, انکساری کا اظہار کرنا, ایسی انکساری اور ایسی عاجزی جس سے انسان کا باطن روکے. آیت اللہ مقدس اردبیلی بہت بڑا نام ہے, مکتب تشیع میں بہت بڑا نام ہے. آگئے مقدس اردبیلی, مرجع تقلید بھی تھے, ایک عارف زمان بھی تھے اور صاحب کرامت شخصیت تھے. کس قدر بڑی ہستی تھی؟ شاہ عباس صفوی ایران کا بادشاہ, اس کے کسی وزیر یا مشیر نے کوئی غلطی کی تھی تو اب شاہ عباس نے اس کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا. تو یہ وزیر وہاں سے بھاگا اور آگے مقدس اردبیلی کے پاس آ گیا. پہلے ایک مقدس اردبیلی سمجھانا چاہ رہا ہوں. آیا, آنے کے بعد ان سے کہا کو میری سفارش کریں. تو آگے مقدس اردبیلی نے ایک مختصر خط لکھا, اس میں دو جملے لکھے. کہا, عباس صفوی, تم اگر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کے خواستگار ہو تو اس بندے کو بخش دو, اس کے گناہوں سے درگزر کرو. جو اوپر مخاطب لکھا تھا آگے مقدس اردبیلی نے شاہ عباس صفوی کو یہ لکھا تھا, میرے بھائی عباس, میرے بھائی عباس صفوی. اب بادشاہ کے پاس یہ خط لے کے وزیر پہنچا. بادشاہ نے جلاد کو تیار کیا ہوا تھا, اس نے کہا میرا سر اڑانے سے پہلے خط پڑھ لو. جو یہ خط پڑھا اس کو معاف کر دیا. اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہا, یہ خط پکڑو اور جب میں مروں تو یہ خط میرے کفن میں رکھنا تاکہ میں اللہ کو دکھا سکوں کہ مقدس اردبیلی نے مجھے اپنا بھائی کہا ہوا ہے. یہ مقدس اردبیلی. اب کوئی ظاہر کسی دور کے علاقے سے آیا تھا نجف اشرف زیارت کے لیے, امیر المومنین کے حرم میں زیارت کر کے باہر آیا. اب آگے مقدس اردبیلی بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے اس وقت اس طرح سے لباس یا اس طرح سے وہ یا وہی جو لفظ اب استعمال کرنے میں مزہ نہیں آتا, پروٹوکول نہیں ہوتا تھا. تو آگے مقدس اردبیلی بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ظاہر گیا, اس نے پیچھے سے کہا, بات سنو بابا جی, بات سنیں. آغا نے دیکھا تو ظاہر نے کہا, یہ میرے کپڑے میلے ہیں, ذرا ان کو دھو لیں تاکہ میں تب تک زیارت کروں اور کچھ آرام کر لوں, میرے کپڑے دھو کے لے آئیں. مقدس اردبیلی کو وہ کپڑے دھونے کے لیے کہہ رہا ہے. اب تواضع کو سمجھیں, ہاتھ میں پکڑے اور کہا, جی بہتر, آپ زیارت فرمائیں, میں ابھی دھو کے لے آتا ہوں. گئے اور اس کے کپڑے دھونے شروع کر دیے. کسی تیسرے بندے نے دیکھا تھا منظر, دوڑ کے آ کے اس سے کہا, یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا, یار وہ بیٹھے ہوئے تھے, بابا جی شکل سے بھی مزدور لگ رہے تھے تو میں نے کہا کہ بھائی ان کو کہوں کپڑے دھونے کے لیے, میں بعد میں اجرت دے دوں گا. کہا, اجرت کی بات نہیں ہے, مقدس اردبیلی کا نام سنا ہے؟ تو یہ ظاہر کہ تو ہاں ہاں مرجع ہیں ہمارے, ان کی تو کرامتیں ہیں بہت ساری, کہا انہیں کو تم نے کپڑے دیے دھونے کے لیے. گھبرا گیا, دوڑ کے گیا, گیا تو وہ کپڑے دھو رہے ہیں اس کے, ہاتھ جوڑے پاؤں پڑ گیا. کہا, آغا مجھے نہیں معلوم تھا, آپ کا تعارف نہیں تھا, میں معافی چاہتا ہوں, مجھے گنہگار ہو گیا, میں نے کیا کر دیا, مجھے معاف کر دیں, کپڑے چھوڑ دیں. آغا مقدس اردبیلی نے کہا, بھائی پریشان مت ہو, مومن پر اللہ نے مومن کے جو حقوق رکھے ہیں وہ حقوق بہت زیادہ ہیں, یہ تو صرف کپڑے دھونے کی بات ہے. کہا, تم مومن ہو, تمہارا مجھ پر حق اس سے کہیں زیادہ ہے, یہ تو صرف کپڑے دھونے کی بات ہے. اللہ اکبر, عاجزی ہو ان کے ساری تواضع. اب تواضع کا آغاز کرتے ہیں, انسان کو پروردگار کے حضور تواضع کا اظہار کرنا چاہیے, اللہ کے آگے انکساری کا اظہار کرنا ہے, تواضع کا اظہار کرنا ہے. امیر المومنین نے کس طرح کے تواضع کا اظہار کیا ہے؟ دعا کمیل میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الہی وانا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین, حضرت خضر کے الفاظ ہیں, یہ دعا خضر ہے. لیکن امیر المومنین کوفہ کے نخلستان میں سجدے میں سر رکھ کر پوری دعا کمیل حالت سجدہ میں پڑھ رہے ہیں. اور الہی انا عبدک الضعیف, خدا میں تیرا کمزور, بس بے مایا, بے بس, تیرے سامنے بے بس, تیرے سامنے میرا کوئی نہیں بس چلتا پروردگار, تیرے امر کے سامنے. لہذا اولین تواضع کہ جو میرے اور آپ کے تکبر کو توڑنے والی ہے, وہ اللہ کے حضور تواضع کا اظہار کرنا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. انبیاء خدا کے حضور بہت زیادہ تواضع اور انکساری کا اظہار کرتے تھے. رسول خدا کے تواضع کی تو مثالیں ہیں. دو واقعات اللہ کے نبی کے تواضع کے عرض کرتا ہوں. ذرا بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و
آل محمد.
اللہ کے نبی کھانا تناول فرما رہے تھے, مٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے, سامنے تھال پلیٹ جو رکھی ہوئی تھی اس میں سے آپ کھانا تناول کر رہے تھے. ایک اماں جی کا گزر ہوا, کوئی بڑی خاتون تھی اس کا گزر ہوا, تو رسول اللہ کو دیکھا مٹی پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. آ کے یقیناً عمر میں بڑی ہوں گی, رسول اللہ سے نام لے کے کہا, اے محمد آپ نے دیکھا, کہا یہ کیا تم غلاموں کی طرح کھانا کھا رہے ہو, یہ کیا تم غلاموں کی طرح کھانا کھا رہے ہو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے جانتا کیا جواب دیا, اے اماں آپ کو کیا لگتا ہے مجھ سے بڑا غلام کوئی ہے دنیا میں, اس کا کیا آپ دنیا میں مجھ سے بڑا غلام پاتی ہے پروردگار کا؟ کہا میں اس کو غلام ہوں, عبد ہوں, مجھے اور آپ کو پابند کر دیا قیامت تک کے لیے, میری رسالت کی گواہی سے پہلے میری عبودیت کی گواہی دیا کرو. واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, پہلے عبودیت کی گواہی دو. عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو. بار الہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین سردار انبیاء لولاک کا مصداق, یہ سب ہے لیکن محمد تیرے غلام ہے, تیری غلامی پر فخر ہے. اسی لیے تو جب شہادت دینی ہے, جس شہادت کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے, تو اس شہادت میں بھی اللہ کے نبی نے اپنی عبودیت کو پہلے رکھا ہے. عبودیت باعث فخر ہے, یاد رکھیں عبودیت باعث فخر ہے. امیر المومنین نے کیا کہا, کسی بندے کو اگر فخر کرنا ہے, کسی بندے کو اگر رشک کرنا ہے, کسی بندے کو اپنی عزت کے بارے میں بات کرنی ہے, تو مولا علی نے تین جملوں میں بات تمام کر دی. فرمایا الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا, بار الہا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں, میں تیرا غلام ہوں, اور میرے فخر کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. انک انت کما احب, بار الہا اب میرا تجھ سے تقاضا یہ ہے, تو بالکل ویسا ہے جیسا میں پسند کرتا ہوں, بس مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اظہار تواضع, انکساری, عاجزی. ہم سواری پہ جا رہے ہیں, کسی نے کہا ذرا مجھے آگے تک چھوڑ دے, کپڑے میلے ہیں تو گاڑی میں بٹھانے میں ذرا دقت ہوتی ہے, کیسے بٹھا لیں؟ اللہ کے نبی, اب اس زمانے میں گاڑی تو نہیں, یا اونٹ ہے یا گھوڑا, اللہ کے نبی پیدل چلنے والے کو دیکھتے تو اپنے پیچھے سوار کرا لیتے تھے. اس روایات میں آپ کے اس ردیف ہونے کو 33 دفعہ بیان کیا ہے, 33 ٹائمز واقعات موجود ہیں, فلاں نے فلاں کو بٹھایا تھا, فلاں کو بٹھایا تھا. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. فضل ابن عباس, رسول خدا کے چچا ہیں, ان کا بیٹا ہے فضل, فضل ابن عباس, عمر 11-12 سال عمر تھی. اب کسی سفر میں تھے تو دیکھا کہ اکثر لوگ سوار تھے تو فضل پیدل چل رہا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ پیدل کیوں چل رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سواری نہیں ہے. تو آپ نے کہا اس کو میرے ساتھ بٹھا دو, اس کو میرے ساتھ بٹھاؤ. اب فضل کو پیچھے بٹھایا, اب ظاہر بچہ تھا تو اس نے اپنے بازو سرکار کے گردن کے گرد حمائل کر لیے, ایسے کر کے سرکار کے گردن کے گرد اپنے بازو حمائل کر لیے. اب اللہ کے نبی کا انداز کیا ہے, آپ اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور جس کو بٹھا لیا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کرتے تھے, اسے کوئی نہ کوئی
نصیحت کرتے تھے. پس فضل نے جب آپ کے گردن کے گرد باہیں ڈالی تو کہا فضل تین نصیحتیں کروں گا. یاد رکھو گے؟ کہا یا رسول اللہ قربان ہو کے. کہا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ امامک، احفظ اللہ یکفیک من سوا. تین نصیحتیں، تین نصیحتیں، اور یہ سونے کے پانی سے لکھنے والے تین جملے ہیں. اب توجہ فرمائے، ترجمہ عرض کر رہا ہوں. اے فضل احفظ اللہ یحفظک، اے فضل تو اللہ کا لحاظ کر، اللہ تیرا لحاظ کرے گا. اللہ اکبر. تو اللہ کا لحاظ کر، اللہ تیرا لحاظ کرے گا. تو نے اللہ کا حیا کیا، تنہائی میں تھا، گناہ کا موقع تھا، تو نے اللہ کا لحاظ کیا اور گناہ سے رخ موڑ لیا، لحاظ کیا اللہ کا. اب کیا ہوگا؟ اللہ تیرا لحاظ کرے گا، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ قبول فرمائے گا، تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا، تو مشکل میں پڑے گا، پروردگار تیری مشکل کو آسان کرے گا. تجھ پر کوئی آفت آنے لگے گی تقدیر کے مطابق، اللہ اسے اپنی قدرت سے روک لے گا، ٹال دے گا تجھ سے. تجھ پر کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، اس کو کنورٹ کر کے، آسان کر کے تم پر لائے گا. احفظ اللہ یحفظ کا، فضل اللہ کا لحاظ کر، اللہ تمہارا لحاظ کرے گا. دوسرا جملہ کا، احفظ اللہ، اللہ کا لحاظ کر، تجدہ امامک، تو تجھے اللہ کا ایسا قرب نصیب ہوگا کہ جیسے تو نے اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیا ہو. تجدہ امامک، جیسے تو نے اللہ کو اپنے سامنے پایا ہو، ایسا قرب تمہیں ملے گا. یعنی جب تم مناجات کرو گے، جب تم دعا کرو گے، تو تمہیں ایسا نہیں لگے گا کہ تم کسی نظر نہ آنے والے یا کسی موجود نہ ہونے والی کسی ہستی سے مخاطب ہو، تمہیں ایسا لگے گا جیسے کوئی تمہارے سامنے ہے. پھر تیسرا جملہ کہا، احفظ اللہ یکفی کا سوال، اگر تم اللہ کا لحاظ کرو گے تو پھر اللہ تمہیں دوسروں سے بے نیاز کر دے گا. اللہ بے نیاز کر دے گا تمہیں دوسروں سے، تمہیں غنی کر دے گا، تمہیں بے نیاز کر دے گا. صلوات پڑے گا، محمد و آل محمد،
صلی علی محمد و آل محمد.
اب تواضع کیا ہے؟ چند میں نے آپ کسی چند چیزیں عرض کر دی. سواری پہ جا رہے ہیں، کسی کو بٹھا لیا ساتھ میں، کسی کو اگر کوئی واقعی دیکھا مستحق ہے اسے بٹھانا چاہیے، اس نے دور جانا ہے، بٹھا لیا، مدد کی، کوئی مدد کے لیے کھڑا ہے، مدد کی. تواضع، یہ نہیں سوچا کہ نہیں میری شان میں اچھا نہیں لگے گا کہ اس کو میں اپنے ساتھ بٹھا دوں. ختمی مرتبت اگر اپنی سواری پہ دوسروں کو بٹھاتے ہیں تو پھر تو کس کی اور کسی کی کیا عزت ہے، ان سے بڑھ کر کیا ہے؟ عزت یہی ہے کہ بندگان خدا کی مدد کی جائے. صلوات پڑے گا، محمد و آل محمد. ایک درود پڑھ کے تھوڑا سا آپ کو ایک حرکت اور کرنی پڑے گی آگے، تاکہ بعد میں آنے والے مومنین مشکل میں نہ. پھر صلوات پڑے، محمد و آل محمد. بسم اللہ، ذرا ایک ایک آگے آگے ہو جائیں گے سر. باواز بلند صلوات علی محمد و آل محمد. بس تواضع کا ایک اور انداز جو روایات میں بیان ہوا وہ ہے گھر کے کاموں میں مدد کرنا. گھر میں جو کام کاج ہوتے ہیں اس میں مدد کر دینا. انسان آسان نہیں ہے، مدد کرنا بڑا مشکل کام ہے، نفس جو ہے قبول نہیں کرے گا، لیکن کرنا، تواضع توڑنا ہے. محمد بن مسلم والا کام نہیں کہا جا رہا آپ کو کہ چلیں جی جمعے والی نماز کے باہر بیٹھ کے تسبیح بیچنا شروع کر دیں، آوازیں لگائیں بیٹھ کے تکبر توڑنے کے لیے. اتنی سخت پریکٹس میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہ رہے. ارے گھر کے اندر کی بات ہے، اندر تک ہی رہے گی. اپنا تواضع، تواضع پیدا کرنا ہے، گھر کے کاموں میں ساتھ دیں. اللہ کے نبی امیر کائنات گھر کے کاموں میں ساتھ دیتے تھے. آپ کے قلوب کو مزید منور کرنے کے لیے وہ واقعہ سناتا ہوں. درود پڑے، محمد و آل محمد. جس وقت شادی ہو گئی امیر کائنات اور سیدہ کائنات کی، تو شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی. رخصتی کے بعد دونوں میاں بیوی نے آپس میں سوچا کہ ہم گھر کے کاموں کو تقسیم کر لیں. اب دونوں صاحبان عصمت ہیں، دونوں معصوم ہیں، لیکن کہا ہم اس تقسیم کے لیے رسول خدا کو ثالث کریں گے تاکہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان کاموں کو تقسیم فرمائیں. اللہ کے نبی کو دعوت دی, آپ تشریف لائے, کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان گھر کے کاموں کو تقسیم فرمائیں. اللہ کے نبی نے کہا درست ہے. پس گھر کے کاموں کو اللہ کے نبی نے اس طرح سے تقسیم کیا, آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کیا کر کے کہا دروازے سے باہر کے کام علی کے ذمے, دروازے سے اندر کے کام سیدہ کے ذمے, تقسیم ہو گئے. سیدہ کائنات کہتی ہیں جب میں نے تقسیم کا کہا تو اس وقت میرے دل میں یہ خوف بھی تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر سے پانی لانے کی تقسیم ذمہ داری مجھے دے دی جائے. بی بی کہتے ہیں میں گھبرا رہی تھی کیونکہ جانا پانی لانا مردوں کے اس میں جانا مجھے پسند نہیں تھا. ہماری مائیں بہنیں سن لیں, سیدہ کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں گھر سے باہر والی ذمہ داری مجھے نہ دے دی جائے. اب سیدہ کی کنیزیں بننے کا جن کو شرف حاصل ہوگا یا جن کا دل کرتا ہے کہ سیدہ کی کنیزیں بنیں اور ان کا دل میں یہ آتا ہے اور ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں گھر سے باہر دروازے سے باہر کا کوئی کام ہمیں بتایا جائے, درست نہیں ہے. حقیقی اور آئیڈیل ماحول تو وہی ہے. اب یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے دور آ گئے کہ اب یہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی تو ایک الگ بات ہے. الغرض گھر کے اندر کے کام دروازے سے اندر کے کام سیدہ کے ذمے, دروازے سے باہر کے کام علی کے ذمے, تقسیم ہو گئی. اب تقسیم ہو گئی اس کے بعد عملاً کیا ہوا؟ امیر المومنین جب گھر تشریف لاتے اور آپ دیکھتے کہ سیدہ چکی پیس رہی ہیں تو آپ آ کے سیدہ کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور چکی پیسنے میں سیدہ کے ساتھ تعاون کرتے تھے, ساتھ دیتے تھے. اب اللہ کے نبی ایک دن جب تشریف لائے, میں نے عرض کیا نا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا, اللہ کے نبی گھر تشریف لائے تو آپ نے منظر دیکھا کہ علی اور سیدہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور چکی پیس رہے ہیں. تو اللہ کے نبی یہاں آئے اور آ کر سوال کیا آپ دونوں میں سے جو زیادہ تھکا ہے وہ اٹھ جائے, آپ دونوں میں سے جو زیادہ تھکا ہوا ہے وہ اٹھ جائے. قبل اس کے کہ سیدہ کچھ کہیں امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ زیادہ تھکی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ تم جا کے آرام کرو. اب اس چکی کو سرور کائنات اور امیر کائنات اس چکی کو چلائیں. اب سیدہ نے جا کے آرام کیا اور یہ جو گھر کے اندر کا کام تھا کائنات کے تمام مردوں کو جن کے قدموں میں قربان کر دیا جائے وہ دونوں مرد اس گھر کے کام کو انجام دے رہے تھے, کام کو انجام دے رہے. سلمان فارسی آئے, اللہ کے نبی نے منا اہل البیت کہا تھا, آواز دیکھے سیدہ کے بیت میں داخل ہوتے تھے. سلمان کہتے میں داخل ہوا تو بی بی نے امام حسین کو گود میں اٹھایا تھا اور ساتھ میں چکی بھی پیس رہی تھی. تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی اگر آپ اجازت دیں تو میں یا چکی پیسوں یا حسین کو سنبھالوں, آپ دو کام ایک ساتھ کر رہی ہیں. بی بی نے کہا نہیں حسین کو میں خود سنبھالوں گی. سلمان نے کہا پھر اجازت دیں میں چکی پیستا ہوں. بی بی اس مولا حسین کو لے کے حجرے میں چلی گئی. سلمان کہتے ہیں میں نے چکی پیسنی شروع کر دی. اتنے میں ظہر کی اذان ہو گئی, جب اذان کی آواز آئی تو میں چکی کو چھوڑ کے مسجد کی طرف نکلا, لیکن جب میں سیدہ کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے چکی کے چلنے کی آواز آئی. میں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا لیکن چکی چلتی جا رہی تھی, چکی چلتی جا رہی ہے. میں مسجد پہنچا, مولا علی سے کہا یا علی آپ کے گھر میں ایک عجیب کام دیکھ کے آیا ہوں. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کوئی چلانے والا نہیں تھا, چکی چلتی جا رہی تھی. کہا مولا علی نے سلمان وہ سیدہ کی خدمت پر مامور فرشتے ہیں, جب کبھی سیدہ تھک جائیں تو فرشتے ان کے کام کو انجام دیا کرتے ہیں. یا علی بس توازو کا تقاضا ہے. اب دیکھیں نا علاج تو ہے, کڑوی دوائی پینی پڑے گی. کبھی گھر کا کام آج تک کیا ہی نہیں, کبھی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا ہی نہیں, کبھی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ معاشرہ کہتا ہے مردانگی کے خلاف ہے. واہ معاشرے کی باتیں کس قدر دیکھیں, عقل کے مطابق ہیں. یہاں ہم سیرت اور سنت میں کیا دیکھ رہے ہیں اور ادھر مولا علی کے نام پہ فدا ہونے والے وہ معاشرے کے حساب سے بتا رہے ہیں. نا عزیزان محترم درست نہیں ہے. توازو پیدا کر دیے, گھر کے کاموں میں مدد کرنا شروع کریں, آہستہ آہستہ توازو پیدا ہوگی. آج کل ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی, بہت خوبصورت ہے. آیت اللہ مصباح یزدی فیلسوف زمان, آج کے دور میں ایک بہت بڑی علمی شخصیت تھے انقلاب کے لیے. فلسفے میں دنیا کا ماہر ترین بندہ, بہت بڑے مجتہد ہیں. اور ان کی آج کل ایک ویڈیو آج جا کے چیک کیجئے گا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی خانم, ان کی زوجہ کچن میں کام کر رہی ہیں اور وہ آوازیں دے رہے ہیں, خانم آپ کو مددگار کی ضرورت ہے تو میں آؤں, برتن جو آپ دھو رہی ہیں اس میں آپ کا ساتھ دعا کے. اور گئے, دکھایا ہے کہ بعد میں برتن دھو رہے ہیں. عزیزان محترم, امام خمینی ہمارے دور میں ہیں, آپ خود چائے بناتے تھے, کام کرتے تھے. لہذا اگر تواضع پیدا کرنا ہے, تکبر کا اگر علاج کرنا ہے تو تواضع ضروری ہے. تواضع کے پیدا کرنے کے لیے ایک نقطہ یہ ہے کہ گھر کے کاموں میں ساتھ دیا کرے. درود پڑھے محمد و آل محمد. میں نے چونکہ 9:40 پہ شروع کیا ہے تو ڈاکٹر قلب صادق والا فارمولہ تو نہیں استعمال کروں گا, میں اپنے والا کروں گا. ڈاکٹر قلب صادق مرحوم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہیں جو بتایا گیا ہے کہ آپ نے 9:30 سے 10:30 پڑھنا ہے, اگر انہیں لیٹ بھی شروع کروائیں تو ختم وہ 10:30 پہ کرتے تھے. کینیڈا گئے مجلس پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ تو ان کو نہیں پتا تھا, انہوں نے وہ مرثیے اور نوحے کرواتے کرواتے جو ٹائم انہیں دیا تھا اس سے 10 منٹ پہلے انہیں بٹھا دیا ممبر پہ. وہ ممبر پہ بیٹھے, خطبہ پڑھا, دعا کی اور اتر گئے. انہوں نے کہا آگا مجلس کیا ہو گئی, میرا ٹائم اتنا ہی بچ گیا تھا. اگلے دن انہوں نے ٹائم بٹھا دیا. اب چونکہ میں 9:40 پہ بیٹھا ہوں تو آپ کو 10 منٹ اور سماعت کرنا پڑے گا. درود پڑے محمد و آل محمد. بس ایک آپ کو نہیں ڈالوں گا, زحمت یعنی آزمائش میں نہیں ڈالوں گا, امتحان نہیں ڈالنے والا. ایک نقطہ عرض کر کے باقی کو کل پہ چھوڑتے ہیں. کل اس مجلس, اس سلسلے مجالس کی آخری مجلس ہوگی اور ہم اپنے موضوع کو کل ہی تمام کریں گے. کل کی مجلس یہاں سامنے ہمارے ضیاء بھائی کے گھر میں ہے. تو اس سلسلے کی یہ 11 مجالس ہوتی ہیں, 10 مجالس اس گھر میں ہوتی ہیں عمران بھائی کے گھر میں, اور 11ویں مجلس جو ہے وہ ضیاء بھائی کے گھر میں. تو انشاءاللہ کل ہم اپنے موضوع کو مکمل کریں گے. بس ایک نقطہ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. اگر آپ بابا سے بلند صلوات پڑھیں گے تو تب اندازہ ہوگا سننا چاہ رہے ہیں. تواضع پیدا کرنے کے لیے ایک اور کام کرنا پڑے گا, وہ کیا ہے؟ خوش آمدیوں سے پرہیز کرنا ہوگا. خوش آمد کرتے ہیں نا, چاپلوسوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. حدیث بہت خوبصورت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں خوش آمد کرنے والوں کے منہ میں خاک پھینکو. خوش آمد کرنے والوں کے منہ میں خاک پھینکو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیچے سے مٹی اٹھا کے پھینکنی, مطلب اللہ کے نبی کہنا چاہ رہے ہیں خوش آمد کرنے والے کو تم سے کوئی فائدہ نہیں ملنا چاہیے. تمہارے پاس سے کوئی پیسے, کوئی عزت, کوئی پروٹوکول, کوئی ٹائم نہ, لفٹ نہیں. خوش آمد کر رہا ہے لفٹ نہیں کرا رہا, خوش آمد کر رہا ہے کچھ دے نہیں. خوش آمد کرنے والا کچھ لینے کے لیے کر رہا ہوتا ہے, اسے امید ہوتی ہے یہاں سے کچھ ملنے والا ہے, چاپلوسی کرے گا, خوش آمد کرے گا. لہٰذا خوش آمد کرنے والوں کی خوش آمد سے بچنا ہے, خوش آمدیوں سے پرہیز کرنا ہے. تواضع تکبر کا علاج, اور تواضع پیدا کرنے کے لیے ایک نقطہ یہ ہے کہ خوش آمدیوں سے بچنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. سخت ہے یہ, کوئی تعریفیں کرے گا کہ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے کلابے ملائے گا, درست نہیں ہے. اگر آپ ہم خوش آمدیوں کی ہماری تعریف کرے آ کے ایسے ہی اور ہم اندر سے پھولے نہ سمائیں, یا وہ جو اردو زبان میں محاورہ استعمال کرتا ہے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں, بعض وقت اوپر اوپر سے بندہ کہتا ہے نہیں نہیں ایسی باتیں نہیں ہیں, اندر جو ہے اس وقت لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں, کیا بات ہے میری تو واہ واہ ہو گئی, میں نے مجلس پڑھی, بعد میں مجھے پتا چلا او میری مجلس کی بہت تعریفیں ہوئی ہیں, جگہ جگہ میری مجلس کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں, اور میں بھی اندر سے جو خوش ہوتا جا رہا ہوں. وہ جتنا ہوتا گیا اتنا وہ جو اجر جمع ہوا تھا وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہا, کہ بھائی وہ تکبر کر بیٹھا, خوش آمدی کو پسند کیا, اپنے تعریفوں کے سننے کو پسند کیا, تو وہ جو ایک بڑا مرتبہ ہاتھ آنے والا تھا وہ ہاتھ سے رہ گیا. لہذا خوش آمدیوں کے منہ میں خاک پھینکو, کیا مطلب؟ انہیں تم سے خاک بھی نہ ملے. کوشش کی تھی کہ ان سے کچھ بٹوریں گے, بعد میں پتا چلا کہ کچھ بھی نہیں دیا, کچھ بھی نہیں ملا, حتیٰ کہ عزت بھی نہیں دی, لفٹ ہی نہیں کرائی, نہ وقت دیا, نہ موقع دیا, نہیں دیا, نہ ہی اس کو کوئی احترام دیا اپنی جگہ, جو کہ خوش آمدی تھا تو ساتھ ساتھ لے کے پھریں. حکمرانوں کو بہت پسند آتے ہیں, وہ خوش آمدی ٹولہ رکھتے ہیں اپنے پاس. آج کل تو خوش آمدی ٹولہ خصوصاً میڈیا کے لیے رکھا جاتا ہے, انہوں نے جا کے وہاں پہ قصیدے پڑھنے ہوتے ہیں, مدہ سرائی کرنی ہوتی ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے, اور جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے بڑا ترجمان بن جاتا ہے اس حکمران کا. یہ موجودہ دور کی چاپلوسی میں ڈگریاں لینے والے لوگ ہیں. لہذا اگر اپنے اندر توازو پیدا کرنا ہے ہم نے, تو ہمیں خوش آمدیوں سے پرہیز کرنا ہوگا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. لہذا کوشش کریں کہ توازو کا تقاضا کیا ہے, اپنی تعریف نہیں سننا چاہتے, حتیٰ اگر کسی کو کچھ دیا بھی ہے شکریہ بھی نہیں سننا چاہتے. نہ ضرورت نہیں ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, سورۃ دہر میں کیا کہا, اہل بیت نے تین دن آنے والے مسکین اسیر یتیم کو روٹیاں دی اور اہل بیت کا موقف کیا تھا, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم نے تمہیں اللہ کے لیے کھلایا ہے, ہمیں تم سے کسی شکریہ کی طلب اور درخواست نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امام کے پاس اس وقت آپ انگور تناول فرما رہے تھے, تو ایک فقیر آیا, اس نے آ کے کہا میں مجبور ہوں مجھے کچھ دیجئے. امام نے ایک انگور کا خوشہ توڑا, ایک توڑ کے اس کے ہاتھ میں رکھا. اس نے کہا میں مجبور ہوں آپ مجھے انگور دے رہے ہیں. مولانا نے کہا میرے سامنے تو یہی ہے. تو وہ بیٹھ گیا وہاں پہ, تھوڑا سا شاید ناراض ہو گیا یا غصے میں آ گیا, بیٹھ گیا. کچھ دیر بعد ایک اور فقیر آیا, اس نے بھی اسی طرح تقاضا کیا, مولا میں فقیر ہوں مجھے کچھ دیں. تو امام نے اسی طرح انگور کا ایک خوشہ توڑا اور اس کے ہاتھ میں رکھا. اب جی اس کے ہاتھ میں رکھا, اس نے اس خوشے کو اٹھایا, بوسہ دیا اور کہا پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے اپنے رزق میں سے مجھے کچھ عطا کر دیا. جب امام نے اس کی یہ بات سنی تو تشت میں جو انگور کا گچھا تھا اسے اٹھا کے اس کی جھولی میں ڈالا. اب جب جھولی میں ڈالا تو اس نے دوبارہ کہا پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے میرے گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کھانے کا بندوبست کر دیا. اب مولا نے دیکھا خدا کا شکر ادا کر, مولا نے کہا رکو, اپنی ابا اتاری اور اس کو پہنا دی. اس نے پھر اوپر رخ کر کے کہا پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر, تو نے مجھے ایسا لباس عطا کر دیا کہ کوئی بھی ایسا لباس لے تو اسے فخر حاصل ہو. کہ دوش فرزند نبی کے دوش کا لباس. امام علیہ السلام نے کہا رکو, غلام سے کہا کہ جاؤ اور گھر میں جو اشرفیاں اگر درہم کچھ پڑے ہیں تو لے آؤ. گیا اور جا کر درہم اشرفیاں تھی لے آیا, امام نے وہ اس کی جھولی میں ڈال دیے. اس نے دوبارہ کہا پروردگارا تیرا شکر کہ تو نے مجھے کچھ سرمایہ عطا کیا کہ جس سے اپنی زندگی بہتر گزار سکوں. امام علیہ السلام نے کہا رکو, آپ نے کاغذ اٹھایا اور لکھا کہ فلاں مدینے کے باہر میرا باغ ہے, وہ باغ میں نے تمہیں دے دیا, اس کی ملکیت تم لے لو. اس نے باغ کی ملکیت بھی اٹھائی اور کہا پروردگارا تیرا شکر. پھر امام سے کہا آپ کا بھی شکریہ کہ آپ کو پروردگار نے توفیق دی اور آپ نے مجھے عطا کر دیا. امام نے کہا اب چلے جاؤ. جب یہ جانے لگا نکل گیا تو امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا اگر یہ تسلسل کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا رہتا تو میں اپنا سب کچھ اس کو دے دیتا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر یہ اسی طرح خدا کا شکر ادا کرتا رہتا میں اپنا سب کچھ اسے دے دیتا. کیوں؟ اپنا شکریہ نہیں سننا چاہ رہے تھے, اپنی تعریف نہیں سننا چاہ رہے تھے. مولا وہ خدا کا شکر کرو تو اسے دیے جا رہے. شکر کیا, لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو اللہ نے کہا میں تمہیں مزید دیتا جاؤں گا. اب ٹھیک ہے کسی نے احسان کیا تو اس کو شکریہ کہنا چاپلوسی میں نہیں آتا, خوش آمد میں نہیں آتا, درست ہے. لیکن اب سوال یہاں پر, اب چوتھے امام کو بس یہ عنوان عرض کر کے آپ کی ذمہ تمام کرنے لگا ہوں, چوتھے امام اگر کسی کی مالی مدد کرتے تھے جب چوتھے امام سے کوئی فقیر سوال کرتا، کوئی سائل آ کے اپنی مالی مدد کے لیے میاؤں سے کہتا، تو امام علیہ السلام اس کو دے کر، اس کے ہاتھ میں دے کر اس سے کہتے تھے، جس کو امام نے دیا ہے اس سے کہتے تھے، تمہارا شکریہ کہ تم نے میرے مال کو مجھ سے لیا اور اللہ تک پہنچا دیا، اور اس پہنچانے کی تم نے مجھ سے کوئی اجرت بھی طلب نہیں کی ہے، تمہارا شکریہ. جس کو دیا امام اس کو شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ چوتھے امام کا انداز ہے. اور اگر ہمیں مزہ تب آتا ہو، ہم نے دیا اور ہماری تعریفوں کے پل باندھے گئے، ہمارے نام کی تختی لکھ کے لگا دی گئی، پورا شجرہ لکھ کے لگا دیا گیا. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے گا، تواضع نہیں آئے گا اگر ہم تعریف سننے کو پسند کرتے ہیں. تواضع کب آئے گا؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ کی بھی طلب نہیں ہے. صلوات پڑھیے گا، محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس اذان محترم، آج نسبتاً آپ کو زحمت زیادہ تھی، اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم موضوع کو مکمل کریں گے. ایک چوتھے امام نے تواضع کو کھول کے بیان کیا ہے پوائنٹس کی شکل میں، یعنی پریکٹیکل کر کے بتایا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. پریکٹیکلی ایسا سوچو، ایسا ذہن میں لاؤ، تمہارے اندر تواضع پیدا ہوگا. بہت خوبصورت اور بہت اہم حدیث ہے تواضع کے موضوع پر، کل کی مجلس میں عرض کر دوں گا. اذان محترم، ایک علاقے میں ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے لیے فرش عزا بچھایا کرتا تھا ہر سال اور اہتمام کرتا تھا. ایک سال ایسا آیا کہ اس کی مالی حالت درست نہیں تھی، فرش عزا کے لیے لوگوں کو جو کھلاتا تھا امام حسین کے نام پہ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اپنی بیوی سے پوچھا کوئی زیور کوئی سونے میں کچھ ہے؟ اس نے کہا پچھلے سالوں میں ختم ہو گیا جتنا تھا، اب کچھ نہیں ہے. کافی سوچ و بچار کی، کوشش کی، نہیں ہوا. شوہر نے اپنی بیوی سے کہا ایک طریقہ ہے، نہیں معلوم تم اس کو قبول کرو گی یا نہیں. زوجہ نے پوچھا کیا؟ کہا دیکھو ہمارا بیٹا جوان ہے، اگر ہم اس کو غلام بنا کے بیچ دیں، اس سے جو پیسے آئیں گے اس سے حسین ابن علی کی آزاداری کروائیں گے. اس کی ماں نے کہا میں اپنے بیٹے کو حسین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہمارے بیٹے سے بھی تو پوچھنا چاہیے. کہاں بیٹے کو بلا کے پوچھا، بیٹے ہم چاہ رہے ہیں کہ تمہیں غلام بنا کے بیچیں تاکہ ان پیسوں سے مولا حسین کی مجلس برپا کریں. جوان نے کہا بابا اسی فرش عزا پہ بچپن سے اب تک جوان ہوا ہوں، میں اس فرش عزا کا صدقہ ہوں، آج مجھے حسین پہ صدقہ کر دیں. اب طے ہوا غلام بنا کے بیچے گا، تو غلاموں کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ ان کے سر منڈوائے جاتے تھے. اس کے باپ نے خود اپنے بیٹے کا سر مونڈا اور بیٹے کو لے کے جہاں غلام بیچے جاتے ہیں وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. لیکن اب عجیب یہ تھا، حالانکہ اس کا بیٹا جوان بھی ہے، ذرا شکل کا بھی اچھا ہے، باقی غلام خریدے جا رہے تھے، اس کے بیٹے کو کسی نے نہیں خریدا. قیمت اس نے وہی رکھی تھی جو اس کو عزا کے لیے چاہیے ہوتی تھی. اب کسی نے نہیں خریدا تو دیکھا تو شہر کے باہر سے ایک گھڑ سوار آتا دکھائی دیا، چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے. اس کے قریب آ کے کہا غلام بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا جی بیچ رہا ہوں. کتنے میں بیچ رہے ہو؟ قیمت بتائی. کہا یہ قیمت تو کم ہے، تمہارے غلام کی قیمت تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے. اس نے کہا میں اپنی ضرورت کے حساب سے کہہ رہا ہوں. خیر آنے والے گھڑ سوار نے اس کی مطلوبہ قیمت سے تین گنا قیمت اس کو ادا کر دی اور اس جوان سے کہا اب تم میرے غلام ہو گئے، آؤ میرے ساتھ. اپنے گھوڑے پہ بٹھایا اس کو اور شہر سے باہر نکل گیا. اب جوان کہتا ہے مجھے اس گھڑ سوار نے ساتھ بٹھایا اور شہر سے جب باہر نکلے تو جوان کہتا ہے باپ اور شہر سے جدا ہو رہا تھا تو یاد آنے لگی، جب یاد آنے لگی تو میں مڑ مڑ کے دیکھنے لگا اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. تو گھڑ سوار نے مجھ سے پوچھا مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ اب یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے، میرے باپ نے مجھے بیچا ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا. جوان کہتا ہے میں نے ان سے کہا وہ جو میرا پچھلا آقا تھا وہ میرے ساتھ بہت نرمی برتتا تھا, مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. اب اس سے جدا ہونے لگا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا, مجھے اس کی یاد آنے لگی ہے. تو گھڑ سوار نے اپنا نقاب ہٹایا اور کہا, اے جوان تم اس کے بیٹے ہو, اور باپ سے بیٹا جدا ہو اور بیٹے سے باپ جدا ہونے لگے تو دلوں پہ کیا گزرتی ہے, مجھ سے بہتر کون جانے گا. اللہ اکبر, اجرکم اللہ. اچھا استقبال کیا آپ نے جوان کے مصائب کا, کہے جوان مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جوان جب رخصت ہونے لگے تو دل پہ کیا گزرتی ہے. اس نے کہا, آپ کون ہیں؟ کہا, تمہارے باپ نے جس کا فرض سے بس عزا بچھایا, میں وہی حسین ہوں. اسے گھوڑے سے اتارا, اتار کے کہا, جاؤ اپنے باپ کے پاس, اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشو. اس نے کہا, مولا میرے بابا نے تو مجھے خود بیچ دیا ہے. تو مولا حسین نے کہا, اے جوان چلا جا, تیرا باپ بوڑھا ہے, بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی, بس جا, جا کر اپنے باپ سے کہہ دے کہ تو نے ہمارا فرض عزا بچھایا تھا, میزبانی کے فرائض ہم نے انجام دے دیے ہیں. اللہ اکبر. شہید متحری ایک شعر امام حسین کا نقل کرتے ہیں کہ جس وقت علی اکبر آئے بابا سے اجازت لینے کے لیے اور آئے, مولا حسین نے کہا, اکبر پہلے خیموں میں جا, اپنی بہنوں اور پھپھیوں کو اپنے چہرے کی زیارت کرا دے. اکبر خیموں کی طرف جب جانے لگے تو مولا حسین علیہ السلام نے ایک شعر پڑھا. وہ شعر کیا تھا؟ مولا نے کہا, بدن سے جان نکلنے کی باتیں سنی ہوئی تھی, آج حسین اپنی جان کو نکل کے جاتا ہوا دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر, اجرکم اللہ. حسین اپنی جان کو نکل کے جاتا ہوا دیکھ رہا ہے. اکبر خیمے میں گئے, بیویوں کو پتا چلا اکبر جو ودا ہونے کے لیے آئے ہیں. ارے اب جناب زینب کے خیمے میں جمع ہوئے, اکبر کی زیارت کر رہے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی جملہ کہہ رہا ہے. اکبر جب خیمے کے دروازے کی طرف پلٹتے ہیں تو کوئی واپس کھینچ کے لے کے جاتا ہے. اکبر ذرا اپنا چاند سا چہرہ دوبارہ دکھا دے, جب مرنے لگتے ہیں کوئی دوبارہ کھینچتا ہے. اکبر تیرا چہرہ دیکھتے ہیں رسول اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اکبر اپنا چہرہ دوبارہ دکھا, جب چوتھی دفعہ اکبر خیمے کے دروازے کی طرف مڑے, اب تک جتنی دفعہ بھی کسی نے پکڑ کے موڑا تو شانے سے پکڑا تھا, لیکن جب چوتھی دفعہ مڑے تو کسی نے ابا کے دامن سے کھینچا, یقیناً کسی چھوٹی بچی نے کھینچا ہے. اکبر نے مڑ کے دیکھا تو 4 سال کی بہن چھوٹی نیچے کھڑی ہے. کہنے لگی, بھیا اکبر ایک دفعہ زمین پہ بیٹھ تو جائیں, آپ کی پیشانی کا بوسہ تو لے لوں. اکبر اللہ اکبر میدان کی طرف چل پڑے, عقاب پہ بیٹھے, گھوڑے پہ بیٹھے, نکل پڑے میدان کی طرف. کچھ قدم مقتل کی طرف طے کیے, نہیں معلوم میں یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں, کچھ قدم جوان نے میدان کی طرف طے کیے. آپ میں سے جس کا بھی جوان بیٹا ہے اس تکلیف اور اس درد کو جو اس وقت حسین ابن علی کے دل میں تھی محسوس کر سکو گے صحیح طرح. جب اکبر جانے لگا میدان کی طرف, علی اکبر کو محسوس ہوا شاید کوئی پیچھے آنے لگا ہے. اکبر نے جب مڑ کے دیکھا اکبر کا بوڑھا باپ اکبر کی سواری کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اکبر نے ہاتھ جوڑ کے کہا, بابا میرے پیچھے نہ آئے. اللہ اکبر. اکبر گئے میدان میں, جنگ لڑی, بہت سو کو باسل جہنم کیا. یہاں پہ ایک جملہ علامہ نکن صاحب کہتے تھے, اکبر ان بیٹوں میں سے تھا, بعض بیٹے ایسے ہوتے ہیں جن کو باپ سے عشق کی حد تک محبت ہوتی ہے, بعض بیٹے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے باپ سے عشق کی حد تک محبت ہوتی ہے. اکبر کو حسین سے عاشقانہ محبت تھی اپنے بابا سے. اکبر جنگ کرتے رہے اور پلٹ کے واپس آئے. نکن صاحب کہتے ہیں, کیا اکبر کو پتا نہیں تھا کہ پانی نہیں ہے؟ کیا اکبر نہیں جانتے بابا سے جا کے پانی کہوں گا پانی نہیں ہے؟ معلوم تھا, لیکن اکبر کو اس کچھ دیر کی جدائی میں بھی بابا کی یاد آنے لگی تھی. پلٹ کے آیا کہ ایک دفعہ پھر بابا کے ہاتھ کو چوم لوں, ایک دفعہ پھر بابا کا چہرہ دیکھ لوں. پلٹ کے آئے, آ کر کہا بابا اس لوہے نے میری پیاس کو اور بڑھا دیا ہے, اگر دو گھونٹ پانی کے مل جاتے. مولا حسین اللہ اکبر, نہیں معلوم بوڑھے باپ سے جوان بیٹے نے کچھ مانگا ہو اور باپ نہ دے سکے. اللہ اکبر, ارے کوئی قیمتی چیز تو نہیں تھی, ایک گھونٹ پانی کا سوال کیا ہے ساقی کوثر کے بیٹے سے, لیکن کربلا میں زہرا کا لال اتنا غریب ہو چکا ہے بیٹے کے ایک گھونٹ پانی کا جواب نہیں تھا. کیا کہا میرے مولا نے, کہا اکبر میدان میں جاؤ, میرے نانا نے تیرے لیے حوض کوثر کا جام تیار کر لیا ہے. بس اکبر گئے میدان میں, لڑتے لڑتے جب سینے پہ برچھی لگی, اکبر نے اپنے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی. رہبر معظم ایک جملہ کہتے ہیں علی اکبر کے مصائب پڑھتے ہوئے, آخر رہبر نے یہ جملہ کہا ہے, آخر رہبر کہتے ہیں جب علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی, گھوڑا سمجھ نہیں پایا کہ پلٹ کے خیموں کی طرف جاؤں یا دشمن میں, بس گھوڑا اکبر کو لے کے دشمن میں گھس گیا. اب سینے پہ برچی لگی تھی, کسی نے تلوار چلائی, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تیر مارا, حسین کا جوان اربا اربا ہوا. بس بابا کو ندا دی, یا ابتا علیک منی السلام اجرکم اللہ اجرکم اللہ. شاید اسی لیے میرے چھٹے امام نے کہا علی اکبر کا داغ بڑا تھا میرے دادا حسین کے دل پہ, اس لیے جب بھی اکبر کے مصائب سنو تو یاد رکھو ایسے گریا کرنا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ. جانتے ہیں چھٹے امام نے کیوں کہا؟ کیونکہ جب میرا مولا حسین آیا تھا اکبر کے سرانے, حمید بن مسلم کہتا ہے ہم نے حسین کے رونے کی آواز, حسین کی بکا کی آواز سنی. اجرکم اللہ. بس آخری دو جملے میں کہنا چاہتا ہوں, اکبر کے سرانے پہنچے ہوئے ہیں, مولا حسین کا نہیں معلوم میرے مولا کی حالت کیا ہوئی ہے. بس ایک جملہ کہوں, ایک عالم دین کہتے ہیں سرزمین کربلا میں ایک بوڑھے انسان کا, ایک بوڑھے کا ایک جوان بیٹا وفات پا گیا. اب یہ بوڑھا اپنے جوان بیٹے کے جنازے پہ آیا, آ کر بیٹے کے جنازے پہ گرا, گر کے حرم کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولا مجھے اب سمجھ میں آیا ہے آپ کا اکبر کے جنازے پہ کیا. بس دو جملے اور سن لیں, اب اکبر کے جنازے پہ مولا حسین کا حال کیا تھا نہیں معلوم, لیکن یہ حال ایسا تھا کہ ثانیہ زہرا نے خیمے سے حسین کا چہرہ دیکھ لیا. جب حسین کے چہرے کے قرب کو بی بی نے دیکھا, مقتل لحوف لکھتا ہے بی بی نے خیمہ چھوڑ دیا, زینب کبرا مقتل میں آ گئی. جب اکبر کے جنازے پہ زینب نے خود کو گرایا, حسین نے دیکھا زینب خیمے سے باہر, مولا کو اکبر بھول گیا, زینب کو اٹھایا, کہا جب تک حسین ہے خیمے سے باہر لانا. بس آخری جملہ سنیں گے, اب تک کے سارے جملے حسین کے اکبر کے لیے کہے تھے, اب آخری جملہ حسین کے سجاد کے لیے کہنے لگا ہوں. مولا آپ نے کہا حسین کی زندگی میں زینب خیمے سے نہ آئے, بس آپ نے گریہ کیا تو ایک اور جملہ عرض کروں. جس وقت میرے مولا سرزمین کربلا پہ پڑے ہوئے ہیں, اب حسین کے بدن میں حرکت نہیں ہے, شمر لعین نے اپنے لعینوں سے کہا جاؤ حسین کا کام تمام کرو, کہنے لگے شاید زندہ ہیں. شمر نے کہا حرکت نہیں کر رہے, کہا ہمیں لگتا ہے زندہ ہیں, بس اب آپ نے اپنے گریے کو معراج دینی ہے. شمر نے کہا حسین کی زندگی اور موت کا پتہ چلانا ہے تو ایک نام ہے, وہ نام لے لو, وہ نام لے لو, حسین کا پتہ چلے گا زندگی اور موت کا. شمر نے آواز دی حسین زینب کے خیمے پہ حملہ ہو گیا. عزاداروں سید الشہداء نے اپنی کوہنیاں رکھی, زمین سے بلند ہوئے, کاش مار میرے ہوتے ہوئے زینب کا نام نہ لے. سلام سید سجاد, سلام زین العابدین, تیری مصیبت کا آغاز.
ظالمین ماتم حسین
کسر کیجیے گا ڈاکٹر.
یا حسین یا حسین.